السلام عليكم ورحمة الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، برادران اسلام، بات یہ چل رہی تھی اس سے پہلے کے جمعوں میں جو مجھ سے متعلق رہے کہ عدل جو ہے، انصاف، یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے. قسط بھی کہتے ہیں، واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان، القسط والعدل. اسلام کی بنیاد پوری کی پوری عدل پر ہے. پورا اسلام نظام عدالت پر ہے، یعنی انصاف پر ہے، کیونکہ عدل کے مقابلے میں ظلم ہے. عدل بمقابلے ظلم ہے، اس کی ضد جو ہے نا وہ ظلم ہے. وما ربک بظلام للعبید، اور تمہارا رب ظلام نہیں ہے، ظلم کرنے والا نہیں ہے. تو جب رب ظلم کرنے والا نہیں ہے تو رب نے جو علوم دیے، جو تعلیمات دی، اس میں ظلم نہیں ہو سکتا. اس لیے اسلام کی بنیاد عدل پر ہے. اس کے اجتماعی نظام میں، اس کے انفرادی نظام میں، اس کے مالیاتی نظام میں، اس کے شادی بیاہ کے نظام میں، اس کے حقوق اور رائٹس کے نظام میں، اس کے سیاسی نظام میں، اس کے معاشی نظام میں، اس کے آئلی نظام میں عدل ہے. اسلام میں عدل ہے. اور عدالت اصل میں ان چار بنیادی صفات میں سے ہے کہ جس پر دین کی بنیاد ہے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ سعادت کی بنیادیں چار ہیں. اگر کسی کو یہ چار چیزیں حاصل ہوئیں تو اس کو سعادت ملے گی. اور ہر بندے کو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو سعادت کی یہ بنیادیں حاصل ہو جائیں. اس میں سے پہلی چیز طہارت ہے. اسلام کی بنیاد، اسلام میں سب سے اہم چیز جس کو ترجیح دی گئی، تاکید کی گئی، تعلیم کی گئی، طہارت کی ہے. دوسری چیز اخبات کہلاتی ہے. اخبات کے معنی آتے ہیں فرما برداری کرنا، نرم ہو جانا، سرنڈر ہو جانا، بات مان لینا، اس پر ہے اخبات ہونا. طبیعت میں تواضع ہونا. اور تیسری چیز جو ہے وہ سماحت ہے. سماحت جو ہے وہ شح اور بخل کے مقابلے میں ہے. سماحت سخاوت کے لیے بھی ہے، لیکن سماحت مالیات میں جب ظاہر ہو تو وہ سخاوت ہے، لیکن وہی سماحت جب اخلاقیات میں آئے تو وہ عفت ہے. الگ الگ ہے اس کا نام، وہ ایک مرکزی وصف ہوتا ہے جس کے اندر جو ہے قربانی دینے کا جذبہ، جس کے اندر جو ہے اپنے اندر کنجوسی نہیں رکھنے کا جذبہ، چاہے مالی اعتبار سے ہو، چاہے دوسری چیزوں کے اعتبار سے ہو، وہ سماحت کہلاتی ہے. اور چوتھی چیز جو ہے نا وہ عدالت ہے، جس کا ذکر قرآن پاک کی آیت ان اللہ امر بالعدل والاحسان میں ہے، جس کو جو ہمارا زیر بحث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں جو احکامات دیے ہیں، جن کو قرآن خطیب صاحب ہر جمعہ میں پڑھ کے سناتے ہیں لوگوں کو، ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے، تو وہ اسلام کی بنیادی تعلیمات ذہن میں رہنے کے لیے پڑھا جاتا ہے کہ اسلام میں یہ ہے. دیکھو، سب کو پتا ہے کہ طہور شطر الایمان، پاکی جو ہے نا وہ ایمان کا حصہ ہے بہت بڑا. شطرن بمانا حظن اور نصیبن کے بھی آتے ہیں، اور شطرن بمانا نصفن کے بھی آتے ہیں، آدھے کے معنی میں بھی آتا ہے وہ لفظ. پاکی آدھا ایمان ہے، مشہور ہے، پاکی ایمان کا بڑا حصہ ہے. اور پاکی ایمان کے اندر خصوصیت اسلام میں یہ ہے کہ پاکی اس میں پاکی عقیدوں کی بھی ہوتی ہے، پاکی جو ہے نا اخلاق کی بھی ہوتی ہے، پاکی معاملات کی بھی ہوتی ہے، پاکی جو ہے معاشرت کی بھی ہوتی ہے، پاکی کپڑوں کی بھی ہوتی ہے، بدن کی بھی ہوتی ہے، پاکی کا الگ الگ نظام ہے پورا، اور سب کی تعلیم اسلام دیتا ہے کہ یہ پاک ہونا چاہیے. اس لیے عقیدے کی پاکی توحید سے شروع ہوتی ہے. اگر عقیدے کے اندر توحید نہیں ہے تو عقیدہ پاک نہیں ہے، ناپاک ہے. اور آدمی کا باطن جو ہے نا، جو گندا ہو جاتا ہے، وہ عقیدے کی خرابی سے ہو جاتا ہے. توحید میں اگر گندگی آ گئی تو اس سے بڑی گندگی تصور نہیں کر سکتے ہم. اسی لیے شرک آ گیا یا شرکیات میں سے کوئی چیز آ گئی تو انسانیت اندر سے گندی ہو گئی. اس لیے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک تو بہت ہی بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے. عدل کے بھی وہ خلاف ہے اور طہارت کے بھی وہ خلاف ہے. پاکی زبان میں بھی ہوتی ہے، پاکی نظروں میں بھی ہوتی ہے، پاکی کانوں میں بھی ہوتی ہے، پاکی جو ہے سارے اعمال میں ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکی جو ہے آدمی کے ظاہر میں بھی ہوتی ہے. صفائی، ستھرائی، پاکی، اسلام کا فطری نظام ہے یہ. اسی پاکی کے حصے میں ناخن ترشوانا ہے، اسی پاکی کے حصے میں مسواک کرنا اور منہ کو صاف رکھنا ہے، اسی پاکی کے حصے میں مونچھوں کو ترشوانا اور داڑھی کو رکھنا ہے، اسی پاکی کے حصے میں منہ ناف جو ہیں، زائد فضول جو بال ہوتے ہیں وہ گندے پرائیویٹ جگہوں پر، ان بالوں کو صاف رکھنا ہے. اسی پاکی میں جو ہے براجم، جسم کے اندر جو سلوٹیں جہاں جہاں بھی پائے جاتے ہوں ان کو اچھی طریقے سے دھونا ہے، وسر البراجم کہتے ہیں ان کو. اسی پاکی کے حصے میں غسل کا اور وضو کا بھی نظام ہے، اور اسی میں نجاستوں سے پاک ہونے کا بھی نظام ہے. نجاست لگی ہوئی ہو تو اسے پاک کرنا الگ چیز ہوتی ہے، اور نجاست نہیں ہے لیکن نجاست ہونے کو بتایا گیا ہے کہ تمہیں دکھ نہیں رہی لیکن ہے. آپ اسے اندازہ کیجئے کہ اسلام میں پاکی کا کتنا پاک نظام ہے اور گہرا نظام ہے. نجاست کی ایک قسم ایسی ہوتی ہے کہ جو دکھتی نہیں لیکن ہوتی ہے، جیسے بے وضو ہو جانا. ظاہر ہے کہ جہاں سے آپ نے پیشاب کیا وہاں تو آپ نے دھو دیا، بے وضو ہو گئے. اب جو جسم کے اندر ناپاکی ہے وہ دکھنے والی نہیں ہوتی، ایسے بے غسل ہو جانا ہے. جہاں پر نجاست لگی وہاں دھو دیا لیکن پورا جسم ناپاک ہے، وہ نظر نہیں آئے گی. اور یہ سسٹم سوائے اسلام کے آپ کو کہیں نہیں ملے گا. اس کو حدث کا نظام کہتے ہیں. نظام حدث سے واقفیت جو ہے نا، یہ صرف وحی کے ذریعے سے ہی واقف معلوم ہو سکتی تھی، اور کسی ذریعے سے نہیں معلوم ہو سکتا ہے. ایک ہے نجاست جو ظاہری طور پر، حسی طور پر نظر آتی ہے، چاہے وہ پیشاب وغیرہ کی شکل میں ہو، خون وغیرہ کی شکل میں ہو، بول و براز کی شکل میں ہو، یہ نجس کہلاتی ہے، چیزیں نجاست ہیں، یہ حدث نہیں کہلاتی ہیں. حدث اس کو کہتے ہیں کہ ایسی ناپاکی جس کو آپ نہ دیکھ سکتے ہوں لیکن ہے وہ ناپاکی. وہ چھوٹی بھی ہوتی ہے، وہ بڑی بھی ہوتی ہے، حدث اصغر بھی ہے، حدث اکبر بھی ہے. جب تک آدمی وضو نہیں کر لیتا، بے وضو آدمی، اس وقت تک اللہ کی عبادت کے قابل نہیں رہتا بہت سی چیزوں میں، خاص طور پر نماز نہیں پڑھ سکتا، قرآن پاک کو نہیں چھو سکتا، اتنا گندا ہے. وہ بظاہر ہے کہ بہت صاف ستھرا ہے، ابھی تھوڑی دیر ہوا تھا غسل کر کے، ایسا لگتا ہے. ایسے ہی جو بے غسلہ ہے، کتنا ہی صاف ستھرا ہو، نہیں صاف ستھرا بھی، نہا کے تھوڑی دیر ہوئی، نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، پرفیوم لگایا ہوا ہے، خوشبو آ رہی ہے، لیکن نہ قرآن شریف پڑھ سکتا، نہ قرآن شریف چھو سکتا، نہ نماز پڑھ سکتا، نہ مسجد میں داخل ہو سکتا. اتنا گندا ہے کہ مسجد میں داخل بھی نہیں ہو سکتا، اتنا گندا ہے کہ اللہ کے کلام کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، اتنا گندا ہے کہ اللہ کے کلام کو زبان سے بول بھی نہیں سکتا، نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، طواف بھی نہیں کر سکتا، بہت سے کام نہیں کر سکتا، اور گندا ہے. ظاہر ہے کہ یہ گندگی کسے پتہ چلے گی؟ اس لیے اسلام کا جو نظام طہارت ہے اس کی باریکی کو اس کی تہ کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. اس لیے صفائی الگ چیز ہے اور طہارت اور پاکی الگ چیز ہے. اور اسلام میں صفائی کا حکم الگ ہے یعنی وہ بھی ہے اور پاکی کا حکم الگ ہے وہ بھی ہے. ایک آدمی استنجا کرے اور استنجا کر کے ٹیشو پیپر استعمال کرے, پانی استعمال نہ کرے, اس کے بعد میں ٹب میں پانی بھر لے گرم پانی, پھر وہ ٹب میں اتر جائے غسل کرنے کے لیے, تو جب وہ اس میں سے نکل کے آئے گا تو صاف ستھرا ہوگا بہت, کیونکہ ظاہر ہے کہ اس نے غسل پورا پانی نہایا ہے, صابن استعمال کیا ہے, لیکن وہ پاک نہیں ہے کیونکہ پانی تو گندا ہو گیا تھا اس کا, پانی تو ناپاک ہو گیا تھا اس کا. ناپاک پانی میں سے غسل کر کے کوئی آئے گا تو تھوڑی پاک ہو جائے گا وہ, ہاں صاف ہے. تو اسلام صفائی کی تو تعلیم دیتا ہی ہے, ان اللہ نظیف یحب النظافہ, نظیف افنیتکم, صاف رہو ستھرے رہو. بعض لوگوں کو صفائی ستھرائی زیادہ دلچسپی نہیں, ان کو ایسا لگتا ہے کہ صفائی ستھرائی کی تعلیم نہیں دی گئی شاید. بعض مرتبہ ہم نے دیکھا دین کا کام کرنے والے ساتھی, ان کی گاڑیوں کو آپ دیکھو, ان کے رہنے سہنے کو, گندے سندے رہنے کو, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی دینداری ہے شاید, نہیں ہے, یہ اسلامی تعلیمات میں نہیں ہے ایسا. آپ ویسے دنیا داروں کی گاڑی کو دیکھیے, اس میں اندر بیٹھیے جا کے صاف ستھری ایک دم خوشبو آ رہی ہے, پرفیوم وغیرہ وغیرہ سب لگا ہوا ہے, کچرا نہیں ہے کچھ نہیں ہے. اور ہمارے ساتھیوں کے پاس جب بیٹھ جائے اس میں کہیں کسی کے پاس چائے گری ہوئی ہے, بچے کھیل کے ڈالے ہوئے ہیں, کچرا اس نے وہ گرایا ہوا ہے, واکیوم نہیں ہو کے پتا نہیں کتنے مہینے ہو گئے, بو آ رہی ہے اندر, کیوں بولے دن کا کام کر رہے. یہ کون سا دن کا کام ہے رو, یہ کوئی دن کا کام نہیں ہوتا ہے. ایک صاحب کے ساتھ ہم جماعت گشت میں جا رہے تھے, ان کی گاڑی میں بیٹھے تو انہوں نے پوچھا کیا کرنا ہے, میں نے کہا ایک ہی کام کرنا ہے, میں کیا, یہ گاڑی کو دھلانا ہے. اتنی اور بہت اچھے آدمی, مطلب پیسے والے آدمی ہیں. نظیف و افنیتکم, حضور نے تو فرمایا کہ گھر تو گھر ہے, اپنے فنائے گھر کو, گھر کے سامنے اور کے حصے کو, گھر کے اراؤنڈ کو صاف ستھرا رکھو. ان لوگوں نے تو ہم سے ہی لی ہوئی ہیں تعلیمات, ہم بھول گئے ہیں. ہمیں صفائی کی بھی تعلیم ہے, کپڑے صاف رہنا. سادگی اور صفائی الگ چیز ہے, تصنع اور تکلف اور بناوٹ ہی الگ چیز ہے. تصنع اور تکلف اور بناوٹ سے منع کیا گیا ہے, مگر سادگی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کبھی میلے نہیں رہتے تھے, سادے ضرور رہتے تھے. حتیٰ کہ جن کپڑوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض عادتیں ایسی تھیں جیسے تیل بہت لگاتے تھے آپ اپنے سر میں, تو چونکہ وہ کپڑوں کو لگ کے خراب ہو جاتا کپڑا, تو اس لیے تیل لگانے کے بعد میں سر کو لپیٹنے کے لیے الگ کپڑا ہوتا تھا ٹوپی کے علاوہ, امامے کے علاوہ, کہ تیل اس کو لگے کپڑوں کو نہ لگے. اور وہ آپ چونکہ بہت کثرت سے استعمال کرتے تھے, چونکہ سر میں تیل کثرت سے استعمال کرنا بہت مفید ہوتا ہے, بظاہر لوگوں کو بہت سی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی, سر میں تو ہڈی ہے اس میں اندر تو کوئی چیز جاتی نہیں, لہذا تیل لگانے سے کیا فائدہ, یہ سمجھتے لوگ. تھوڑے دن آپ پابندی سے لگا کے دیکھو غصہ کتنا کنٹرول میں رہتا ہے, پابندی سے تیل لگانے والے کے غصہ کنٹرول میں رہتا ہے, زیادہ ایک دم بھڑکتا نہیں ایسا آدمی. اب وہ کیسے اندر جاتا ہے دماغ میں اللہ کو معلوم ہے, لیکن جو چیز سنت ہے نا وہ فائدے سے خالی نہیں ہوگی. دیکھنے میں کھوپڑی میں اندر کچھ جانے کے آثار نہیں ہے, لیکن جب کھوپڑی میں کچھ جاتا نہیں تو کھوپڑی میں سے کچھ آتا ضرور ہے نا, مطلب یہ کہ بال جو نکل رہے ہیں آپ کے سر میں کہاں سے آ رہے ہیں جب کھوپڑی میں سے کچھ بھی نہیں آتا. تو جیسے جیسے آتی ہے اندر سے یہ پسینہ آتا ہے, مطلب کھال سے سارا سسٹم چلتا ہے, نرو سے سارا سسٹم چلتا ہے, ظاہر ہے کہ تیل کے ذریعے سے بھی وہ چیز ہوگی, وہاں پہ تیل پہنچے گا, وہاں پر فائدہ ہوگا اس کا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے استعمال فرماتے تھے, اور کپڑے میلے نہ ہوں اس کے لیے الگ کپڑا آپ سر پہ باندھتے تھے, جو ٹوپی کے علاوہ ہوتا تھا, جو امامے کے علاوہ ہوتا تھا. کتنا اہتمام تھا آپ کے پاس صفائی کا. تو اس لیے اسلام میں صفائی کا بھی بہت ہے, صاف ستھرے رہو ایک دم, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکی کا ہے. پاکی کا نظام اسلام کے علاوہ کہیں نہیں ہے, کہیں کہیں نہیں ہے, جانتے ہی نہیں پاکی کیا چیز ہوتی ہے. ہم اردو میں بولنے کے لیے صفائی اور پاکی مترادف لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ وہ ہے وہ یہ ہے, ایک دوسرے میں استعمال کرتے ہیں, لیکن دونوں کا کانسیپٹ الگ الگ ہے, دو الگ الگ مفہوم میں ہیں چیزیں. یہ صفائی الگ چیز ہے اور پاکی الگ چیز ہے. اور طہارت کے معنی صفائی کے نہیں آتے، پاکی کے آتے ہیں. اور صفائی کی جو عربی ہے وہ نظافت ہے. اور یہ ہے کہ اسلام میں نظافت بھی اللہ کو پسند ہے، اللہ پاک خوب نظیف ہیں، یحب النظافت، نظافت کو پاک پسند بھی فرماتے ہیں. میل نہیں ہونا، کچیل نہیں ہونا، گندگی نہیں ہونا، بدبو نہیں ہونا، کیونکہ پاک ہو کر بھی یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں. کپڑا پاک ہے لیکن بہت میلا ہو گیا ہے، کپڑا پاک ہے اس میں پسینے کی بدبو ہو گئی ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو چیز صاف نہ ہو وہ پاک نہ ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو چیز پاک ہو وہ صاف ہو، ضروری نہیں ہے. کپڑے آج کل صاف ہوتے ہیں، لوگ اگر آج کل صاف ہوتے ہیں لیکن پاک بھی ہیں کہ نہیں ہے، وہ تو یہ کہ حکم لاگو ہوگا ان کے اوپر کہ پاک ہے کہ نہیں. تو اس لیے اسلام کی ایک بنیاد ہے طہارت، جس کا پورا نظام ہے. یہاں سے بتاؤ، یہ غسل کا نظام اور جناب یہ وضو کا نظام اور نواقض وضو کا نظام اور مجبات غسل کا نظام، اور اسی طریقے پر مختلف موقعوں کے اوپر طہارت کا جو حکم دیا گیا ہے، مردوں کے لیے الگ ہے، عورتوں کے لیے الگ ہے، طہارت کا ایک نظام ہے. اور دوسری چیز میرے دوستو اخبات ہے. دوسری جو خاص صفت ہے، مرکزی صفت سعادت کی، وہ اخبات ہے. وبشر المخبتین الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وصابرین علی ما اصابهم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون. ان مخبتین کو خوشخبری دے دیجئے کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے آتا ہے تو ان کے دلوں کے اندر ایک گھبراہٹ آ جاتی ہے اللہ کی عظمت کی وجہ سے، اور ان پر جو حالات آتے ہیں ان حالات میں وہ جمے رہتے ہیں اللہ پاک کی رضا کے لیے. اللہ پاک کی تقدیر ہے، اللہ کی مصلحت ہے، ان حالات میں گھیر دیا ہے. حالات عزت کے، حالات ذلت کے، حالات غلبے کے، حالات مغلوبیت کے، حالات پریشانی کے، حالات خوشی کے. صبر عام طور پر تکلیف وغیرہ کے رخ کے اندر جانا جاتا ہے. والصابرین علی ما اصابہم، والمقیم الصلاۃ نمازوں کے قائم کرنے والے، ومما رزقناہم ينفقون اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے. اخبات کے معنی آتے ہیں تابع ہو جانا، جھک جانا. اسلام کا نظام جو ہے نا وہ اکڑنے پر نہیں ہے، نہیں میں نہیں مانتا، میری سمجھ میں نہیں آیا، میری عقل میں نہیں آیا، میں اگری نہیں ہوں اس سے، یہ نہیں ہے. اسلام اس پہ بیس نہیں کرتا. جس میں یہ ہوگا اس میں اسلام نہیں آئے گا. جتنا آدمی تابع ہوگا، نرم ہوگا، اتنا زیادہ اس کے اندر اسلام آئے گا. تو اسلامی سعادت کی جو بنیاد ہے دوسری، وہ اخبات ہے. اور تیسری چیز جو ہے وہ سماحت ہے. سماحت اصل میں سخاوت کو کہتے ہیں. یہ الگ الگ عنوانات ہیں اور یہ بہت تفصیل طلب ہوتے ہیں. اور چوتھی چیز جو ہے وہ عدالت ہے، جو ہمارے جس کا ذکر میں کر رہا تھا کہ یہ جو ہر جمعہ خطیب صاحب پڑھ کے آپ کو سناتے ہیں کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ پاک عدل کا حکم فرماتے ہیں، انصاف سے رہو، اپنی ذات سے بھی انصاف کرو، اپنے رشتہ داروں کے برخلاف انصاف کرنا تو انصاف کرو، تعصب نہ برتو، حمیت جاہلیہ نہ برتو. اور انصاف جو ہے ہمارے پاس صرف ظلم میں اور جھگڑے وغیرہ کے موقع پر بولی جانے والی چیز ہے، اور عدل جو اس کی عربی ہے وہ خالی اس موقع پر بولی جانے والی چیز نہیں ہے. جو اسلامی اصطلاحی مفہوم ہے اس کا وہی مفہوم میں بات کو لینے کی عادت رہنا، اور بڑی تبدیلی ہوئی ہے اس میں، اسلامی اصطلاحات کو غلط استعمال میں لینا، غلط لفظوں کے ساتھ تعبیر کرنا، اور اس سے پورے دین کا نظام بدلتا ہے، اس کا کانسیپٹ بدلتا ہے. عدل کا مطلب اسلام میں جو ہے وہ یہ ہے کہ جس کام کو، جس بات کو جہاں جیسے ہونا چاہیے ویسے ہونا، چاہے وہ بات ہو اس میں بھی عدل ہوتا ہے، چاہے وہ کام ہو اس میں بھی عدل ہوتا ہے، چاہے وہ لوگوں کے ساتھ معاملات ہو اس میں بھی عدل ہوتا ہے، چاہے وہ انفرادی ہو اس میں بھی عدل ہوتا ہے. نظام عدل جو ہے وہ دوسری چیز ہے بالکل. اب جیسے ایک آدمی سے غلطی ہو جاتی ہے تو یہ ظلم ہے، عدل نہیں ہے، حالانکہ کسی کا حق اس نے نہیں مارا لیکن یہ ظلم ہوا. اس لیے ہم دعا میں کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگار ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے. آدم علیہ السلام سے جو رغزش ہو گئی تو انہوں نے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ ظلم ہے، اور ظلم عدل کی ضد کا نام ہے، عدل نہیں رہا یہاں پہ. کیوں؟ اس واسطے کہ اپنے نقصان کا کام کیا. گناہ سے کس کو نقصان ہوتا ہے؟ ظلم میں کیا ہوتا ہے؟ نقصان ہوتا ہے کسی کا. تو جب دوسرے کا نقصان ظلم ہے تو اپنا نقصان کیسے ظلم نہیں ہے؟ گناہ کرنے سے اپنا نقصان کیا ہوا؟ گناہ کرنے سے گناہ کوئی معمولی نقصان ہے، زہر کھانے سے بڑا نقصان ہے گناہ. گناہ زہر ہے، آخرت کا البتہ زہر ہے، جو دکھتا نہیں یہاں پہ وہاں پتہ چل جائے گا کہ یہ تو زہر تھا. تو نقصان تو ہوا، جہنم میں جلنا پڑ گیا، نقصان ہو گیا، سزا بھگتنی پڑ گئی، نقصان ہو گیا. تو جیسے ظلم میں دوسرے کا نقصان ہوتا ہے وہ ظلم ہے، تو اسلام میں دوسرے کا بھی نقصان ظلم اور اپنا بھی نقصان ظلم. اس لیے معصیت کو ظلم قرار دیا گیا ہے. اس لیے معصیت پر جو توبہ کی جاتی ہے اس میں یہی کہا جاتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ہم نے ظلم کیا ہے. گناہ کو ظلم کہا جاتا ہے، اور گناہ نہ کرنا یہ عدل ہے. تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا یہ عدل ہے. ان اللہ یامرکم بالعدل کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ پاک تم کو عدل کا حکم دیتے ہیں، یعنی دوسروں کے ساتھ میں بھی زیادتی نہ کرو اور اپنے ساتھ میں بھی زیادتی نہ کرو. اللہ کے ساتھ بھی نہ کرو، اللہ کے رسول کے ساتھ بھی نہ کرو، دوسری مخلوق کے ساتھ بھی نہ کرو، دوسرے انسانوں کے ساتھ بھی زیادتی نہ کرو اور اپنے ساتھ بھی زیادتی نہ کرو. ان اللہ یامرکم بالعدل کا یہ مطلب ہے. جب خطیب صاحب بولے ان اللہ یامرکم بالعدل تو اتنے معنی کی طرف ذہن جانا، اللہ نے فرمایا کہ عدل پہ رہنا. ارے بھائی عدل پہ رہنا ہے، اور عدل پہ آنا کوئی معمولی بات ہے؟ کوئی کھیل تماشا ہے؟ بہت محنت کرنا پڑتا ہے، بڑا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. ہم تو سب یہاں سے وہاں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک، خلوت میں، جلوت میں، سب گناہ ہی گناہ ہے یہاں سے وہاں تک. اب عدل پر آنا یہ تو بہت لمبا کام ہے، اسی لیے ہر جمعہ سناتے ہیں، سنایا جاتا ہے کہ بھائی دیکھو یہ مرکزی چیز اس پر دھیان دینے کی ہے. بولے احسان، اور اللہ پاک تم کو حکم دیتا ہے احسان کا، احسان کرو. اور احسان کے مفہوم میں بھی ایسے وسعت ہے جیسے عدل کے مفہوم میں وسعت ہے، یعنی جیسے عدل میں پھیلاؤ ہے اس کا ایک پورا لمبا چوڑا نظام، ایسے ہی احسان میں بھی بہت زیادہ پھیلاؤ ہے. اللہ نے اگر ہمت دی، توفیق دی، تو انشاءاللہ پھر تھوڑا بہت واضح کرنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنتیں پڑھ لیجیے.